کیونکہ یہ مسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں ثابت ہے. چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، ابو داود و ترمذی، نسائی و ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور اپنے پاؤں کے موزوں پر مسح کیا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواباً فرمایا، نعم رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا ثم توضأ ومسح علی خفیہ. ہاں میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے پیشاب کرنے کے بعد وضو فرمایا تو آپ نے موزوں پر مسح کیا. اس واقعہ و حدیث کے راوی حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ چونکہ سورہ مائدہ کی آیت وضو کے نازل ہو جانے کے بعد اسلام لائے تھے، اس لیے لوگ یعنی صحابہ کرام ان کی اس روایت کو بہت ہی معتبر مانتے تھے، کیونکہ اس آیت کے ذریعے جن صحابہ کو مسح کے منسوخ ہو جانے کا گمان تھا وہ ان کی روایت سے دور ہو گیا، کیونکہ وہ تو مشرف بہ اسلام ہی نزول آیت وضو کے بعد ہوئے تھے، جبکہ آیت وضو سن 5 ہجری یا سن 4 ہجری میں غزوہ بنی مستلق کے موقع پر نازل ہوئی تھی. اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ ماہ رمضان سن 10 ہجری کا ہے. ایسے ہی صحیح بخاری شریف، موطا امام مالک اور مسند امام احمد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرماتے ہیں، انہ مسح علی الخفین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے عظیم المرتبت والد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اس سلسلہ میں پوچھا تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، نعم اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلا تسأل عنه غیره. ہاں جب تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کریں تو پھر اس کے بارے میں کسی دوسرے سے مت پوچھو. اور صحیح بخاری شریف میں حضرت جعفر بن عمر بن امیہ اپنے والد حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خبر دیتے ہوئے کہا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی امامتہ وخفیہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دستار مبارک اور اپنے موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے. فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حفاظ حدیث کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ موزوں پر مسح کرنا تواتر سے ثابت ہے. ان میں سے بعض محدثین کرام نے موزوں پر مسح کی مشروعیت بیان کرنے والے صحابہ کو شمار کیا تو ان کی تعداد 80 سے بھی تجاوز کر گئی، جن میں اس دنیا میں ہوتے ہوئے ہی جنت کی خوشخبری پانے والے 10 صحابہ کرام بھی شامل ہیں جو اشرہ مبشرہ کے نام سے معروف ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں معروف تابعی و محدث حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنی 70 من الصحابۃ بالمسح علی الخفین، صحابہ کرام میں سے 70 حضرات نے موزوں پر مسح کرنے کی حدیث مجھے سنائی. اور چمڑے کے موزوں کی طرح ہی اون، فوم کاٹن یا نائلون کی جرابوں پر مسا کرنا بھی جائز ہے، جس کا ثبوت سنن ابی داود، ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی، صحیح ابن حبان اور مسند امام احمد میں صحیح سند سے مروی حدیث میں موجود ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع ومسح علی الجوربین والنعلین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنی جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ محدثین کرام کے معیار صحت پر پوری اترنے والی اس حدیث کے علاوہ بھی متعدد احادیث میں جرابوں پر مسح کی مشروعیت کا ذکر آیا ہے، اور ان میں سے بعض کی اسناد اور راویوں پر کچھ کلام بھی کیا گیا ہے، مگر ان میں سے بھی متکلم فی احادیث اکثر محدثین کرام کے نزدیک درجہ صحت کو پہنچ جاتی۔ ان روایات کی نصوص اور محدثین کرام کی نقد و جرح نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ امام زیلعی جلد اول صفحہ 184 تا 186 تبع المکتب الاسلامی بیروت، عون المعبود شرح ابی داود علامہ شمس الحق عظیم آبادی جلد اول صفحہ 269 تا صفحہ 275 تبع مدنی، معالم سنن امام خطابی جلد اول صفحہ 121 تبع دار المعرفہ بیروت، تہذیب السنن امام ابن قیم رحمہ اللہ جلد اول صفحہ 122 اور صفحہ 123، تحفۃ الاحوزی شرح جامع ترمذی علامہ عبد الرحمن مبارک پوری جلد اول صفحہ 330 سے 333 تبع مدنی میں دیکھے جا سکتے، اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب زاد المعاد کے محققین نے لکھا ہے کہ علامہ جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ نے جرابوں پر مسح کے موضوع پر ایک رسالہ لکھا جس میں کئی صحیح اور ثابت احادیث جمع کی، اور پھر علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس رسالہ کی تخریج کی تو کئی دیگر صحیح احادیث کا اس میں اضافہ بھی کیا ہے۔ اور صحابہ کرام میں سے ایک جماعت سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ سنن ابی داود میں خود امام صاحب نے ان 9 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تفصیل یوں ذکر کی ہے، نمبر 1 حضرت علی بن ابی طالب، نمبر 2 عبداللہ بن مسعود، نمبر 3 براء بن عازب، نمبر 4 انس بن مالک، نمبر 5 ابو امامہ، نمبر 6 سہل بن سعد، نمبر 7 عمر بن حریث، نمبر 8 عمر بن خطاب، اور نمبر 9 ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور تہذیب السنن میں علامہ ابن قیم نے ابن المنذر کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ جرابوں پر مسح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 صحابہ سے مروی ہے، جن میں حضرت علی، عمار، ابو مسعود انصاری، انس، عبداللہ بن عمر، براء، بلال، عبداللہ بن ابی اوفا اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ ان 18 صحابہ کرام کے اسماء گرامی میں سے حضرت علی، انس، براء اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہم کے نام مقرر آئے ہیں، تو گویا 14 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جرابوں پر مسح کی روایت ملتی ہے، جبکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت ثوبان اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم سے مسح علی الجوربین کی مرفوع روایات بھی آئی ہیں، لہذا ان صحابہ کی کل تعداد 17 ہو گئی جن سے جرابوں پر مسح کرنا روایت ہوا۔ عون المعبود تحفت الاحوزی المحلہ ابن حزم مصنف ابن ابی شیبہ مصنف عبد الرزاق اور نسب الرایہ میں ان صحابہ کرام کے آثار بھی منقول ہیں. اختصار کے پیش نظر ہم ان آثار کی نصوص اور ان کے ترجمہ سے صرف نظر کر رہے ہیں. البتہ ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ ان سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مختلف مواقع پر اپنی جرابوں پر مسا کیا, جو جرابوں پر مسا کی مشروعیت کی دلیل ہے. اور جس طرح قدسی نفوس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت جرابوں پر مسا کرنے کے جواز کی قائل تھی, اسی طرح ہی تابعین کرام رحمہم اللہ کی بھی ایک جماعت اس کی قائل اور فائل تھی. چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول صفحہ 189 تبع الدار السلفیہ بمبئی اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی اعلام الموقعین جلد اول صفحہ 75 پر جن 13 تابعین کرام کے اسماء گرامی مذکور ہیں, ان میں حضرت حسن بصری, سعید ابن المسیب, ابن جریج, عطا, ابراہیم نخعی, فضل بن وقی, اعمش, قتادہ, خلاص, سعید ابن جبیر, نافع, ابو سفیان ثوری اور ابو ثور رحمہم اللہ جیسے اساتین علم شامل. ان سب حضرات کے اقوال و فتاوی بھی مذکورہ کتب میں منقول ہیں, جن کی نصوص و ترجمہ سے اختصار کے پیش نظر صرف نظر کرتے. جبکہ جامع ترمذی میں امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جرابوں پر مسح کے جواز کا قول کئی اہل علم کا ہے, اور حضرت سفیان ثوری, ابن المبارک, شافعی احمد اور اسحاق بن راہوی رحمہم اللہ کا بھی یہی مسلک ہے. اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تہذیب السنن میں فرماتے ہیں کہ جرابوں پر مسح کے جواز کا قول اکثر اہل علم کا ہے, اور جن صحابہ کرام کے نام ذکر کیے گئے ہیں ان کے علاوہ امام احمد, اسحاق بن راہوی, عبداللہ بن مبارک, سفیان ثوری, عطا بن ابی رباح, حسن بصری, سعید بن مسیب اور ابو یوسف قاضی رحمہم اللہ بھی مسح کے جواز کے قائل تھے. اور جن صحابہ کرام کے نام ہم ذکر کرائے ہیں ان کا مخالف بھی دوسرا کوئی صحابی ہم نہیں جانتے. اور معالم سنن خطابی میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دونوں شاگردان گرامی امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا مسلک یوں منقول ہے, یمسح علیہما اذا کانا سخینین لا یشفان, جرابوں پر مسح کیا جائے گا جب کہ وہ موٹی ہوں. اور خاص فقہ حنفی کی کتاب قدوری میں ہے کہ امام ابو یوسف و امام محمد رحمہم اللہ کہتے ہیں یجوز المسح علی الجوربین اذا کانا سخینین لا یشفان الماء, جرابوں پر مسا کرنا جائز ہے جبکہ وہ موٹی ہوں اور مسا کرتے وقت پانی چوس کر پاؤں تک نہ پہنچاتی ہو. اور خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شروع میں جرابوں پر مسا کے قائل نہ تھے, مگر بعد میں انہوں نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا اور صاحبین والا قول ہی اختیار فرما لیا تھا. چنانچہ قدوری کی ہی شرح اللباب میں شیخ عبد الغنی غنیمی دمشقی میدانی رحم اللہ لکھتے ہیں, ہدایہ کے حوالہ سے تصحیح میں ہے, انہ رجع الی قولہما وعلیہ الفتویٰ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا اور اب اسی پر فتویٰ ہے. اور حاصل کلام کے طور پر شرح الجامع المعروف قاضی خان سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں, اگر جرابیں موٹی ہوں مگر جوتے میں نہ ہوں تو امام صاحب کے نزدیک ان پر مسا جائز نہیں، لیکن صاحبین کے نزدیک جائز ہے۔ اور آگے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ بیان کیا جاتا ہے ان الامام رجع الى قولهما فی المرض الذی مات فیہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی اس مرض کے دوران جس سے پھر آپ جانبر نہ ہو سکے تھے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ اور فقہ حنفی کی دوسری معروف اور معتبر کتاب ہدایہ میں لکھا ہے وقالا یجوز المسح علی الجوربین اذا کانا سخینین لا یشفان لما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی جوربیہ وعلیہ الفتوی۔ صاحبین کا کہنا ہے کہ جرابیں اگر موٹی ہوں تو ان پر مسا کرنا جائز ہے، کیونکہ روایت بیان کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جرابوں پر مسا کیا تھا، اور اسی بات پر علماء احناف کا فتویٰ ہے۔ ان الفاظ سے پہلے صاحب ہدایہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے نزدیک جرابوں پر مسا جائز نہیں، اور پھر صرف تین ہی سطروں کے بعد یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنی اس قول سے رجوع کر لیا تھا۔ اور یہ جو ذکر ہو رہا ہے کہ صاحبین یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردان رشید قاضی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تو شروع سے ہی جرابوں پر مسا کے جواز کے قائل تھے، اور دلیل کے طور پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کا حوالہ دیا کرتے تھے، اور بالآخر خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو کہ پہلے جواز کے قائل نہیں تھے وہ بھی صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر کے جواز کے قائل ہو گئے تھے۔ ان کے اس رجوع کی تفصیل ہدایہ کے حاشیہ پر مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ موصوف لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی آخری بیماری میں اپنے کچھ شاگردوں کے سامنے وضو فرمایا جبکہ انہوں نے جرابیں پہنی ہوئی تھی، اس وقت انہوں نے وضو کر کے جرابوں پر مسح کیا اور اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر فرمایا میں نے یہ عمل اس لیے کیا ہے کہ میں جرابوں پر مسا سے روکا کرتا تھا، مگر اب میری تحقیق یہ ہوئی ہے کہ جرابوں پر مسا نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے میں نے یہ عمل کر کے تمہیں بتایا ہے تاکہ تم عوام الناس اور دوسرے علماء کو بتاؤ کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے پہلے مسلک سے رجوع کر لیا ہے۔ اور صرف جرابوں پر مسا کے مسئلہ میں رجوع ہی نہیں کیا بلکہ امام صاحب رحمہ اللہ نے دوسرے کثیر مسائل میں بھی تحقیق کے بعد رجوع کر لیا تھا، اور یہی محققین کی شان ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے کہ جب صحیح مسئلہ سامنے آ جائے تو اپنے پرانے عمل کو فوراً ترک کر دیا جائے جو کہ سنی سنائی پر بلا دلیل ہی تھا، اور از روئے دلیل صحیح کو اختیار کر لیا جائے۔ طبقات الحنفیہ صفحہ 92-100 پر شیخ عبد القادر نے ذکر کیا ہے کہ امام صاحب نے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کو ایسے 24 مسائل تحریر کروائے جن میں انہوں نے اپنے سابقہ مسلک سے رجوع کیا تھا، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کو یہ تاکید فرمائی کہ یہ مسائل اور ان میں میرا رجوع کرنا علماء کرام کو بھی بتا دینا اور یہ بات عوام الناس تک بھی پہنچا دینا تاکہ کہیں میری وجہ سے لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک نہ کرتے رہیں، اس لیے کہ نعمان غلطی کر سکتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلطی نہیں کر سکتے. آپ پیغمبر اور معصوم ہیں, اور نعمان بن ثابت رحمہ اللہ نہ پیغمبر اور نہ معصوم. اور یاد رکھنا کہ جب میرا کوئی قول حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پاؤ تو میرے قول کو دیوار پر مارو, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لو. اس طرح امام صاحب نے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیا, جو ان کی تواضع کے ساتھ ساتھ ان کی رفعت و بلند مقامی کا ثبوت ہے. رحمہ اللہ رحمتاً واسعا. جبکہ معلم سنن خطابی عمدۃ الرعایا حاشیہ شرح وقایا اور رد المختار حاشیہ در مختار میں بھی فقہائے احناف کا فتویٰ یہی مذکور ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے. اور جراب ایک معروف چیز ہے, لیکن بعض لوگ بلا وجہ اسے ایسے معنوں میں لینے لگتے ہیں کہ جسے تشدد و غلوب کہا جا سکتا ہے. جیسے کوئی کہہ دیتا ہے کہ جراب سے صرف چمڑے کی جرابیں ہی مراد ہیں, حالانکہ ان کے لیے تو حدیث شریف حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں خفین کا لفظ موجود ہے. لہذا جراب سے چمڑے کی جراب مراد لینا لغت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. لہذا اس لفظ کی تھوڑی سی لغوی تحقیق کر لیں تاکہ اصل حقیقت تک پہنچا جا سکے. چنانچہ عربی کی درمیانی مگر معروف و متداول ڈکشنری المنجد تبع کیتھولک پریس بیروت کے صفحہ 84 پر لکھا ہے, الجورب لفافۃ الرجل, جراب پاؤں کا لفافہ یعنی پاؤں کو لپیٹنے کے لیے ہوتی ہے. اور علامہ لغت احمد رضا دمشقی موجم و متن اللغہ نامی 5 زخیم جلدوں پر مشتمل ڈکشنری کی جلد اول میں لکھتے ہیں کہ جورب پاؤں پر لپیٹے جانے والے لفافہ کو کہتے ہیں, اور یہ اصل فارسی لفظ گورے پا سے معرب ہے, جس کا معنی ہے پاؤں کی قبر. اور 20 جلدوں پر مشتمل لسان العرب لابن المنظور افریقی مصری کی جلد اول صفحہ 263 پر لکھا ہے, الجراب وعاء معروف, جراب ایک معروف ظرف ہے. اور لسان العرب کے علاوہ قاموس المحیط میں علامہ فیروز آبادی نے امام ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے, الجورب غشاۃ للقدم من صوف یتخذ للدفع, جراب پاؤں پر چڑھانے کا ایک پردہ سا ہوتا ہے جو پاؤں کو گرم رکھنے کے لیے اون کا بنایا جاتا ہے. اور الروض المربع میں تو یہ صراحت بھی موجود ہے کہ جراب وہ ہے جو چمڑے کی نہ ہو. اور کبار علماء احناف میں سے علامہ عینی رحمہ اللہ نے جورب کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ جورب وہ ہے کہ شامی ممالک میں سخت سردی کے وقت پہنی جاتی ہے, اور یہ اون کی بنی ہوتی ہے, اور پاؤں سمیت ٹخنوں کے اوپر تک ہوتی ہے. اور تاج العروس زبیدی میں بھی جورب کو پاؤں کا لفافہ اور اصل فارسی گورے پا ہی لکھا ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فتاوی میں ہے کہ جوربین اور نعلین میں فرق یہ ہے کہ جوربین اون سے اور نعلین چمڑے سے بنی ہوئی ہوتی ہے. علامہ شمس الحق قاضی مبادی اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری نے مختلف ماہرین لغت اور اہل فقہ سے تصریحات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ علامہ مجد الدین فیروز آبادی کی قاموس المحیط میں جورب کی تعریف عام ہے جو چمڑے اون، بال اور دھاگے سے بنی ہر جراب کو شامل ہے۔ اس ساری لغوی تحقیق و تشریح سے معلوم ہوا کہ جورب میں ہر طرح کی جرابیں آ جاتی ہیں، وہ چمڑے کی ہوں، ریشم کی، اون کی، دھاگے کی، بالوں کی یا نائلون کی بنی ہوئی ہوں، اور ہر اس جراب پر مسا جائز ہے جو صحیح و سالم اور موٹی ہو، لیکن اگر وہ صحیح و سالم تو ہو مگر اتنی باریک ہو کہ اس سے سارا پاؤں نظر آتا ہو تو وہ مسا کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اس میں کہیں کہیں معمولی سا کوئی سوراخ ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، جیسا کہ فقہا کی کتب میں مذکور ہے۔ اور جبیرہ، پلاسٹر اور پٹی کے ضمن میں یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ ان پر مسا اور موزوں یا جرابوں پر مسا میں کن کن پہلوؤں میں کچھ فرق ہے، لہذا یہاں اس تفصیل کو دہرانے کی تو ضرورت نہیں۔ اور وہی شرائط مسا بھی ذکر ہوئی تھی، لیکن یہاں صرف ایک ہی شرط قابل ذکر ہے اور وہ ہے طہارت و وضو، کہ موزوں یا جرابوں پر مسا صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب انہیں باوضو ہونے کی حالت میں پہنا گیا ہو، کیونکہ صحیح بخاری و مسلم، سنن ابی داود اور ترمذی میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھا، آپ نے وضو فرمایا، میں برتن سے پانی ڈال رہا تھا، آپ نے جب چہرہ اقدس اور بازوؤں کو دھو لیا اور سر اقدس کا مسا کر لیا تو میں جھکا کہ آپ کے موزے اتاروں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، انہیں رہنے دو کیونکہ یہ میں نے طہارت کی حالت میں پہنے تھے۔ فمسح علیہما، پھر آپ نے ان کے اوپر مسا کر لیا۔ اور موزوں یا جرابوں پر جو مسا ہے وہ بظاہر تو پاؤں کی نچلی جانب چاہیے تھا، مگر مسنون یہ ہے کہ پاؤں کے تلووں کی بجائے ان کے اوپر والے حصوں پر مسا کر لیا جائے، کیونکہ ابو داود، دار قطنی، مسند احمد، بیہقی، دارمی اور محلہ ابن حزم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، لو کان الدین بالرائی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من علاہ، اگر دین کا تعلق اور دین کی بنیاد عقل و قیاس پر ہوتی تو موزوں کے نیچے مسا کرنا ان کے اوپر مسا کرنے سے اولا تھا۔ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، جبکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اپنے موزوں کے اوپر مسا کیا کرتے تھے۔ اور مسا کرنے کا طریقہ و کیفیت کیا ہے، اس سلسلہ میں متعدد احادیث وارد ہیں، لیکن وہ سبھی متکلم فی ہیں، البتہ ان کا مجموعی مفاد یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی گیلی انگلیاں کھول کر دائیں پاؤں کے موزے یا جراب کے اوپر پاؤں کی انگلیوں والی جگہ سے لے کر ان کے پنڈلی پر چڑھنے والے حصہ تک اس طرح لے جائیں کہ گویا خط کھینچا جا رہا ہے یا کوئی لکیریں بنا رہا ہے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بائیں پاؤں کی انگلیوں سے لے کر پنڈلیوں کے شروع والی جگہ تک مسا کریں، لیکن چونکہ یہ سب روایات متکلم فی ہیں لہذا اس کیفیت کا التزام واجب نہیں، بلکہ کسی بھی طرح مسا کر لیں مسا ہو جائے گا، البتہ مذکورہ طریقہ کا اختیار کرنا ہی اولا ہے۔ اور جو روایات موجود ہیں وہ ضعیف اور ناقابل استدلال ہیں، ان میں سے ایک سنن کبری بیہقی میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سہا علی خفیہ ووضع یدہ الیمنا علی خفیہ الایمن ویدہ الیسرا علی خفیہ الایسر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں موضع پر اپنا دایاں ہاتھ اور بائیں موضع پر اپنا بایاں ہاتھ رکھا، ثم مسح علیہما مسحۃ واحدہ کأنی انظر اصابعہ علی الخفین۔ پھر آپ نے دونوں موضعوں کے اوپر صرف ایک ہی بار مسح کیا اور میں گویا کے موضوع پر آپ کی انگلیاں دیکھ رہا۔ لیکن اس روایت کو محدثین کرام میں سے امیر سنانی رحمہ اللہ نے منقطع قرار دیا ہے۔ اور اس موضوع کی دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ بیان فرماتے ہیں انہ رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظہر الخف خطوطا بالاصابع۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضع کے اوپر مسح کرتے دیکھا کہ گویا آپ انگلیوں سے لکیریں کھینچ رہے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ اور اسی سلسلہ کی ایک تیسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ بیان فرماتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم ارا بعض من علمہ المسح، آپ نے کسی شخص کو مسح کا طریقہ سکھلاتے ہوئے دکھایا، ان یمسح بیدہ من مقدم الخفین الى اصل الساق مرتا، کہ وہ اپنے ہاتھ سے موضع کے اگلے حصہ سے لے کر پنڈلی شروع ہونے کی جگہ تک ایک مرتبہ مسح کرے، وفرج بین اصابعہ، اور آپ نے یہ دکھلاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو کھول کر ایک دوسرے سے الگ الگ رکھا۔ لیکن اس روایت کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے سخت ضعیف کہا ہے۔ اور یہ تینوں روایات ہم نے محض تنبیہ کے لیے ذکر کر دی ہیں، ورنہ ان میں سے کوئی ایک بھی قابل استدلال نہیں ہے، اور نہ ہی کیفیت و کمیت کے بارے میں دوسری کوئی روایت ہے جس پر کہ اعتماد کیا جا سکے۔ لہذا امیر یمانی رحمہ اللہ کے بقول اگر کوئی شخص اپنے موضع یا جراب پر اس طرح ہاتھ پھیر لے جسے لغوی اعتبار سے مسح کرنا کہا جا سکتا ہو تو وہ کفایت کر جائے گا، چاہے وہ کسی بھی طرح کر لے۔ اب رہی یہ بات کہ جب وضو کر کے موضع یا جرابیں پہن لی جائیں تو کتنے عرصہ کے لیے ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں 10 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی 24 گھنٹے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں یعنی 72 گھنٹے تک موزوں یا جرابوں پر مسح کر لینے کی گنجائش۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف، نسائی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان اور مسند امام احمد میں شریح بن ہانی بیان کرتے ہیں، میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور موزوں پر مسح کی مدت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ابن ابی طالب یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ اور ان سے جا کر پوچھو، کیونکہ وہ سفروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس بات کو مجھ سے زیادہ بہتر جاننے والے۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے مسح کی مدت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے اور 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے مسا کرنے کی گنجائش دی ہے. اسی طرح سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، سنن دارقطنی، مسند احمد و شافعی اور سنن کبری بیہقی میں ایک حدیث ہے جسے امام ترمذی، ابن خزیمہ اور امام خطابی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے اس موضوع کی صحیح ترین حدیث قرار دیا ہے. اس میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا اذا کن سفرن ان لا ننزع خفافنا ثلاثۃ ایام ولیالیہن الا من جنابت ولکن من غائط و بول و نوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم سفر میں ہوں تو بول و براز اور نیند سے وضو ٹوٹنے کی شکل میں 3 دن اور 3 راتوں تک اپنے موزوں کو نہ اتارا کریں، ہاں اگر حالت جنابت ہو جائے تو موزے اتارنے ضروری. اس حدیث میں حکم فرمانے کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ مسا کرنا واجب ہونا چاہیے، لیکن اجماع امت نے اس وجوب کو اباحت و ندب میں بدل رکھا ہے، اور مسا کے واجب نہیں بلکہ محض ایک رخصت ہونے کا پتہ ایک دوسری حدیث سے بھی چلتا ہے جو صحیح ابن خزیمہ، سنن دارقطنی، صحیح ابن حبان، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند شافعی اور سنن کبری بیہقی میں ہے، جسے المجد ابن تیمیہ اور امام شوکانی رحمہ اللہ کے بقول امام خطابی، امام شافعی اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، انہ رخص للمسافر 3 ایام ولیالیہن وللمقیم یوما ولیلا اذا تطہر فلبس خفیہ ان یمسح علیہما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کو 1 دن اور 1 رات کے لیے موزوں پر مسا کی رخصت دی جبکہ انہوں نے وضو کر کے پہنے ہوں. اور مسا سے متعلقہ ایک بات یہ بھی ہے کہ مسا کی مدت جو 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے اور 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے ہے، اس کی ابتدا کب سے شمار کی جائے گی؟ تاکہ 24 گھنٹے یا 72 گھنٹے کا شمار کیا جا سکے. علامہ عبیداللہ رحمانی مبارک پوری نے المراعات شرح المشکات میں لکھا ہے کہ کثیر علماء کا قول یہ ہے کہ موزوں پر مسا کی مدت کی ابتدا موزے پہننے کے بعد جب وضو ٹوٹے تو اس وقت سے ہوگی، نہ کہ وضو کرنے یا مسا کرنے کے وقت سے اور نہ ہی موزے پہننے کے وقت سے. اور امام احمد رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ موزے پہننے کے وقت سے ابتدا شمار ہوگی. اور المنہاج شرح صحیح مسلم ابن الحجاج میں امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ امام شافعی اور کثیر اہل علم کا مذہب یہ ہے کہ اس مدت کی ابتدا موزے پہننے کے بعد وضو ٹوٹنے کے وقت سے ہے، موزے پہننے سے نہیں اور نہ ہی ان پر مسا کرنے سے. اور صحیح مسلم اور دیگر کتب میں مذکور حدیث علی رضی اللہ عنہ اور اسی مفہوم کی دوسری احادیث کے ظاہری معنی سے شیخ محمد ناصر الدین البانی نے یہ اخذ کیا ہے کہ ابتدائے مدت کا اعتبار پہلی مرتبہ مسا کرنے سے ہوگا، نہ کہ مسا کرنے کے بعد وضو ٹوٹنے کے وقت سے. اور ان کے بقول امام نووی رحمہ اللہ نے اسے ہی ترجیح دی ہے، اگرچہ ان کے مذہب کے یہ خلاف. اور امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں تو مطلق امام شافعی اور کثیر اہل علم کے حوالہ سے جو مذہب ذکر کیا ہے، وہ تو وضو ٹوٹنے سے ہے، موزے پہننے یا ان پر پہلی مرتبہ مسح کرنے سے نہیں. البتہ موصوف کی ایک دوسری کتاب الفروع شرع المہذب ہے، اس میں موصوف نے مسح کی ابتدا کے سلسلہ میں قدر تفصیل ذکر کی ہے، لیکن چونکہ محققین علماء کی شان یہ رہی ہے کہ وہ جس بات کو قرآن و سنت کی روح سے صحیح تر سمجھیں وہ اسے ہی قبول کر لیتے ہیں، اگرچہ ان کا فقہی مذہب حتیٰ کہ امام مذہب اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. امام نووی رحمہ اللہ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، چنانچہ اپنی کتاب شرح مسلم میں اختصار سے امام شافعی اور کثیر علماء کے حوالہ سے بیان کر دیا کہ وضو کر کے موزے پہن لینے کے بعد جب وضو ٹوٹے تو اس وقت سے مسح کی مدت کا آغاز ہوگا. اس وقت سے مقیم ایک دن اور ایک رات اور مسافر تین دن اور تین راتیں مسح کر سکے گا. اسے مثال سے یوں سمجھ لیں کہ ایک نمازی نے ظہر کے وقت وضو کیا اور موزے یا جرابیں پہن لیں، نماز عشاء تک اس کا وضو بحال رہا اور عشاء کے بعد مثلاً 9 بجے اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب اسے اجازت ہے کہ اگلی رات کے 9 بجے تک وہ جتنی مرتبہ اور جس غرض کے لیے وضو کرے اسے پاؤں سے موزے یا جرابیں اتارنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ان پر مسح کر سکتا ہے. اور اگر وہ اس سے پہلے جب چاہے موزے اتار کر پورا وضو کرنا اور پاؤں دھونا چاہے تو اس کا اسے اختیار ہے. امام نووی رحمہ اللہ کے بقول یہ امام شافعی، امام ابو حنیفہ، ان کے اصحاب امام سفیان ثوری اور جمہور اہل علم رحمہم اللہ کا مسلک ہے. اور امام احمد سے صحیح تر روایت کے مطابق یہی مروی ہے، اور امام داود کا بھی یہی مذہب ہے. ان کا استدلال ایک تو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے اضافی الفاظ من الحدث الى الحدث سے ہے، لیکن یہ اضافہ ثابت نہیں، بلکہ خود امام نووی رحمہ اللہ نے الفروع شرع المہذب میں اسے غریب قرار دیا ہے، یا پھر ان کا استدلال قیاس سے. اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ مسح کی مدت کا آغاز موزے پہننے سے ہی ہو جائے گا. مثلا ایک شخص نے دوپہر نماز ظہر کے لیے وضو کر کے موزے پہن لیے، موزے پہننے کے ساتھ ہی آغاز مدت شمار کیا جائے گا، اور آئندہ ظہر تک مقیم کے لیے اور 3 دن کے بعد کی ظہر تک مسافر کے لیے مسح کی گنجائش ہوگی. گویا مقیم روزانہ ظہر کے وقت وضو کر کے موزے پہن لیا کرے، اور اگر درمیان میں اتارے نہیں تو 24 گھنٹے تک، اسی طرح مسافر 72 گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے. اور مسح کی مدت کے آغاز کے سلسلہ میں ایک تیسرا قول امام اوزائی اور ابو ثور رحمہم اللہ کا ہے، اور ایک روایت میں امام احمد اور داود رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہوا ہے کہ مدت مسح کی ابتدا اس مسح سے ہوگی جو موزے پہننے کے بعد وضو ٹوٹنے پر دوبارہ وضو کرتے وقت کیا جائے گا. مثلا ایک شخص نے ظہر کے وقت وضو کیا اور عشاء تک اسی وضو سے نمازیں ادا کرتا رہا، نماز عشاء کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، پھر صبح نماز فجر کے لیے وہ اٹھا اور وضو کیا اور پاؤں پر مسح کیا. اب اس مسا کے وقت سے لے کر مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے مسا کر لینے کی رخصت ہے. ان حضرات کا استدلال صحیح مسلم اور دیگر کتب والی ان صحیح احادیث کے ظاہری مفہوم سے ہے جن میں مقیم کو 1 دن اور 1 رات اور مسافر کو 3 دن اور 3 راتیں مسا کی گنجائش دی گئی ہے. اور اس گنجائش سے 3 دن اور 3 راتیں یا 1 دن اور 1 رات کا پوری طرح استفادہ صرف ایک اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ مدت مسح کا شمار پہلے مسح سے کیا جائے. مثلا ایک آدمی نے نماز ظہر کے لیے وضو کیا اور موزے پہن لیے, نماز عشاء تک اس کا وضو بحال رہا اور پھر وضو ٹوٹ گیا, صبح فجر کے لیے اس نے وضو کیا اور مسح کر لیا. اب اگر مسح کی مدت کا آغاز وضو ٹوٹ جانے سے شمار کیا جائے تو اس طرح اسے صرف دن دن کے وقت یا دن اور نماز عشاء تک رات مسا کا اختیار دے رہی ہیں, اور یہ صرف اسی شکل میں ممکن ہے جب مدت مسا کا آغاز پہلے مسا سے شمار کیا جائے, نہ کہ لبس یا حدث یعنی موزے پہننے یا وضو ٹوٹنے سے. اس مسلک کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں, وَهُوَ الْمُخْتَارُ الرَّاجِحُ دَلِيلًا وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنذِرِ وَحُكِيَ نَحْوَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ. دلیل کی روح سے یہی مختار اور راجح مسلک ہے, اور امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے بھی اسے ہی اختیار کیا ہے, اور اسی طرح ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہوا ہے. اور علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ جلد اول جز 2 صفحہ 95-97 میں اسی مسئلہ پر بحث کی ہے, اور اسی آخر الذکر مسلک کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عصر فاروقی رضی اللہ عنہ کے موافق قرار دیا ہے. یہ تو ایک علمی بحث اور اس کی تفصیلات تھی. ویسے اگر مطلق روزانہ ظہر کے وقت پورا وضو کر لیا جائے تو مقیم کو اس کی گنجائش ہے, باقی اوقات میں پاؤں کے موزوں یا جرابوں پر مسح کرتا رہے, اور مسافر 3 دن اور 3 راتیں مسح کر لے. یہ موٹا سا حساب ہے اور جواز کی حدود کے اندر بھی رہتا ہے, اور اگر باریکیوں کو ہی اختیار کرنا ہو تو وہ بھی ہم نے ذکر کر دی ہیں, واللہ الموفق. اور یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ مسا کی گنجائش حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ موزوں یا جرابوں کو اتارے نہیں بلکہ مسلسل پہنے رہے. یہ نہیں کہ جب چاہے پہن لے اور مسا کر لے, کیونکہ فتح الباری میں فائدہ کے تحت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر مسا کرنے کے بعد مسا کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی کسی نے اپنے موزے اتار لیے تو امام احمد اور امام اسحاق بن رہوے رحمہ اللہ اور دوسرے توقیت کے قائل ائمہ کے نزدیک اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا, جبکہ فقہائے کوفہ امام مزنی اور ابو ثور رحمہم اللہ کے نزدیک صرف دونوں پاؤں ہی دھو لے, اور امام مالک اور امام لیث رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے, جبکہ حضرت حسن بصری ابن ابی لیلہ اور علماء کرام کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اس کے لیے پاؤں دھونا بھی ضروری نہیں. امام ابن تیمیہ اور دور حاضر کے علماء میں سے شیخ البانی نے اسی کی تائید کی ہے. انہوں نے اس شخص پر قیاس کیا ہے جس نے سر کا مسا کیا اور پھر سر منڈوا ڈالا تو اس کے لیے دوبارہ سر کا مسا کرنا واجب نہیں ہے. لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ان کے اس قیاس کو محل نظر قرار دیا ہے، اور شیخ ابن باز کی نگرانی میں فتح الباری کی جو تحقیق و تصحیح ہوئی ہے اس میں حافظ ابن حجر کے اس تبصرہ کی تائید کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ اسے سر کے مسا پر قیاس کرنا اس لیے محل نظر ہے کہ سر اصل ہے، جس پر مسا کیا جائے گا بال چاہے ہوں یا نہ بھی ہوں، جبکہ موضوع پر مسا پاؤں کو دھونے کے عوض میں ہے، لہذا یہ دونوں امور الگ الگ ہوئے۔ اسی بنا پر راجح قول یہی ہے کہ اگر کوئی شخص موزے اتار دے تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا، اور اب صرف پاؤں کا دھو لینا بھی کافی نہیں، کیونکہ اس طرح موالات یا وہ تسلسل فوت ہو جاتا ہے جو اعضائے وضو کو دھونے کے لیے ضروری ہے۔ لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موالات یا تسلسل کی کچھ وضاحت کر دی جائے۔ چنانچہ یہ بات تو ویسے ہی معروف و مروج ہے کہ جب کوئی مرد یا عورت وضو کرنے لگے تو ہاتھ دھونے سے لے کر پاؤں دھونے تک مسلسل ہی وضو کیا جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہاتھ منہ دھویا اور پھر کسی کام لگ گئے اور پھر آ کر بازو دھوئے، سر کا مسا کیا اور قدم دھو لیے۔ ایسا عموماً ہرگز نہیں ہوتا، لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے ہو ہی جائے، مثلاً ایک آدمی وضو کر رہا تھا اور صرف پاؤں دھونے باقی تھے کہ کسی نے آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور اس کی باتیں یا گفتگو ایسی تھی کہ اسے وضو کا سلسلہ ترک کر کے ہمتنگوش ہو کر اسے سننا پڑا، اور جب تک اس کی بات مکمل ہوئی اس شخص کے وہ اعضائے وضو جو اس نے دھو لیے تھے وہ سب خشک ہو چکے تھے۔ اب جب یہ دوبارہ وضو کرنے لگے تو اسے صرف پاؤں دھو لینے پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ از سر نو وضو کرنا چاہیے، کیونکہ اعضائے وضو کو دھونے میں جس موالات یا تسلسل کی ضرورت تھی وہ برابر قائم نہیں رہ سکا۔ ایسے ہی گھر میں ہوتے ہوئے کسی عورت سے بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے، یا اس سے ملتی جلتی کوئی دوسری صورت رونما ہو سکتی ہے۔ مثلاً وہ وضو کر رہی ہو اور صرف پاؤں دھونے باقی ہوں کہ بچے کے رونے اور گر جانے کے خدشہ سے وہ فوراً بچے کے پاس آ گئی، اسے بہلانے میں اتنا وقت لگ گیا کہ اعضائے وضو سے وضو کے آثار تک ختم ہو گئے۔ اب جب وہ وضو کرنے لگے تو اسے اثر نو وضو کرنا ہوگا، کیونکہ اس سے مطلوبہ تسلسل قائم نہیں رہ سکا۔ صحت وضو کے لیے اس موالات یا تسلسل کو شرط بھی قرار دیا گیا ہے، اور تسلسل کے شرط ہونے پر ایک حدیث سے استدلال کیا گیا ہے جو کہ سنن ابی داود، مسند امام احمد اور مستدرک امام حاکم میں خالد بن معدان سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے بیان کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا رجلا یسلی وفی زہر قدمہ لمعات قدر الدرہم لم یصبہ الماء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز ادا کر رہا تھا اور اس کے پاؤں پر ایک درہم کے برابر جگہ خشک رہ جانے کی وجہ سے چمک رہی تھی۔ فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ الْوُضُوءَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ وہ دوبارہ وضو کرے، اور ابو داود کی روایت میں تو یہ بھی ہے، فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، کہ آپ نے اسے وضو دہرانے اور نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اور اس حدیث کی شاہد ایک دوسری حدیث بھی ہے جو ابو داود، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، صحیح ابی عوانہ، دار قطنی، بیہقی اور مسند امام احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں ہے، ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضا وترك على قدمه مثل موضع الظفر. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جو کہ وضو کر چکا تھا، مگر اس کے پاؤں پر ناخن برابر جگہ خشک چھوٹ گئی تھی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فاحسن وضوءک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، لوٹ جاؤ اور اچھی طرح وضو کر کے آؤ. اور اسی کی شاہد ایک تیسری حدیث بھی ہے جو کہ صحیح مسلم، صحیح ابی عوانہ، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اور اس حدیث کا مفہوم بھی یہی مذکورہ حدیث والا ہی ہے. ان تینوں احادیث کے پیش نظر یہ تو واضح بات ہے کہ اگر اعضائے وضو میں سے کوئی خشک رہ جائے تو دوبارہ از سر نو وضو کیا جائے، اور اگر اس وضو سے نماز شروع کر دی ہو تو معلوم ہوتے ہی نماز توڑ دی جائے اور وہ بھی وضو کر کے دوبارہ ادا کی جائے. اور انہی احادیث کی بنا پر کثیر اہل علم نے اعضائے وضو کو دھونے میں موالات یا ولا یا تسلسل واجب قرار دیا ہے، اور بعض محققین اس کے وجوب کے قائل نہیں ہیں. وجوب کے قائلین میں سے جمہور اہل علم، جن میں امام اوزائی، امام مالک، امام احمد اور ایک قول میں امام شافعی رحمہ اللہ بھی شامل ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ایک دوسرے قول کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ وجوب تسلسل کے قائل نہیں ہیں. قائلین وجوب کا استدلال اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک آدمی کے پاؤں پر درہم کے برابر جگہ خشک دیکھی تو اسے وضو کرنے کا حکم فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ صرف اتنی سی جگہ کو جا کر گیلا کر آؤ. اس کے علاوہ بعض اور احادیث بھی ہیں جن سے وجوب تسلسل پر استدلال کیا جاتا ہے، جیسے ابن ماجہ، دارقطنی، بیہقی، مسند ابی اعلی اور مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث مروی ہے جس میں ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع علی الولا وقال ھذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا جس کے دوران تسلسل قائم رکھا اور آخر میں فرمایا کہ وضو یہ ہے اور ایسے وضو کے سوا اللہ نماز قبول نہیں کرتا. اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو وجوب تسلسل کی بڑی واضح دلیل تھی، مگر ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر محدث سے اس روایت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے بیکار، منکر اور ضعیف کہا، اور ایک دفعہ تو انہوں نے اس روایت کو لا اصل قرار دیا. اور امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اسے غرائب مالک میں بیان کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ موالات و تسلسل اگرچہ جمہور اہل علم کا مسلک ہے، لیکن اس کے وجوب پر دلالت کرنے والی واضح اور سری نص کوئی نہیں. امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کا رجحان وجوب کی طرف ہے، جبکہ امام شوکانی اور امیر سنانی رحمہ اللہ کے انداز سے عدم وجوب کا رجحان مترشح ہوتا ہے، اور بعض دیگر محققین کا میلان بھی عدم وجوب کی طرف ہی ہے. اس موضوع کی تفصیل المغنی جلد اول صفحہ 191 اور 92، طبع جدید بتحقیق ڈاکٹر ترکی، نیل الاوتار جلد اول جز دوم صفحہ 206 اور 207 طبع مصر، اور سبل السلام شرح بلوغ المرام جلد اول جز اول صفحہ 54 طبع مصر، اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد اول صفحہ 466 پر دیکھی جا سکتی ہے. اور اعضائے وضو کو دھونے میں موالات و تسلسل کی طرح ہی ترتیب اعضاء کا مسئلہ بھی ہے، اور اہل علم میں ترتیب کے بارے میں بھی دو مسلک ہیں، ایک یہ کہ اعضائے وضو کو دھونے میں ترتیب واجب ہے، یہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ابو ثور اور ابو عبید رحمہم اللہ کا مسلک ہے، ان کے نزدیک آیت وضو میں ایک قرینہ موجود ہے جو ترتیب کے وجوب پر دلالت کرتا ہے، ایسے ہی ان کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ جس نے بھی بیان کیا ہے ترتیب وار ہی بیان کیا ہے، اور ابن ماجہ، دارقطنی، بیہقی، ابو یعلا اور مسند احمد والی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ولا والی روایت سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، مگر جیسا کہ ہم ابھی ہی بیان کر چکے ہیں کہ وہ حدیث سخت ضعیف، یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہی کی طرح امام مالک، امام سفیان ثوری اور احناف کا مسلک عدم وجوب کا ہے، حضرت سعید بن مسیب، امام عطا اور حضرت حسن بصری بھی عدم وجوب کے قائل ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، مکحول، زہری، ابراہیم نخعی اور امام اوزائی رحمہم اللہ سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص سر کا مسا کرنا بھول جائے اور اس کی داڑھی کے بالوں میں تری موجود ہو تو وہ اسی تری سے سر کا مسا کر لے، انہوں نے اسے دوبارہ پاؤں دھونے کا حکم نہیں دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی ترتیب واجب نہیں ہے، اور امام ابن المنذر رحمہ اللہ کا اختیار بھی یہی ہے، جبکہ المغنی ابن قدامہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے آثار نقل کیے گئے ہیں جو ترتیب کے غیر واجب ہونے کا پتہ دیتے ہیں، لیکن امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کا اپنا رجحان وجوب ترتیب کی طرف ہی ہے، اور امام شوکانی نے بھی دارقطنی و بیہقی، مسند احمد اور مصنف ابن ابی شیبہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آثار نقل کر کے عدم وجوب ہی کا فیصلہ دیا ہے، البتہ امیر صنعانی کا رجحان سبل السلام شرح بلوغ المرام میں وجوب کی طرف ہے، الغرض اعضائے وضو کو دھوتے وقت ترتیب کا خیال رکھنا ہی چاہیے، وجوباً نہ صحیح، استحباباً اور ندباً ہی صحیح، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔